ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات عليك.
اللهم صل على محمد.
خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، اسے ہم نے خشکی اور تری کی سیر کرائی اور اسے پاکیزہ رزق عنایت کیا، اور ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر برتری کیا. لیکن یہ برتری صرف صلاحیتوں کی شکل میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فی الحال ہر انسان فرشتوں سے افضل ہو، تمام مخلوقات سے افضل، بلکہ اسی وقت کچھ انسان وہ ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں، کچھ وہ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جانوروں سے بھی بہتر ہیں. فرشتوں سے بہتر اگر انسان بنے گا تو اپنے اختیار اور اپنے عمل سے بنے گا، جانور جیسا اگر بنے گا تو بھی اپنے اختیار اور اپنے عمل سے بنے گا، جانور سے بدتر بھی اگر بنے گا تو اپنے اختیار اور اپنے عمل سے بنے گا. وہ عمل کیا ہے جسے اپنا کر کے انسان فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے، جانور جیسا بن سکتا ہے، جانور سے بدتر بن سکتا ہے؟ خداوند عالم نے انسان کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے، آشنا کرنے کے لیے دو نعمتیں عطا کی، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. انسان اگر قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے فرشتوں سے بہتر بنا سکتی ہیں، کون سی چیز ہے جو اسے جانور سے بدتر بنا سکتی ہیں، کون سی چیز ہے جو اسے کائنات کی بدترین مخلوق بنا سکتی ہے. قرآن مجید میں ہے: ان شر الدواب عند اللہ، بدترین مخلوق کائنات کی کون ہے؟ کوئی جانور؟ بدترین مخلوق انسان کائنات کی کوئی یہ جو ہے جراثیم ہے؟ آپ خطرناک سے خطرناک جراثیم کو تصور کر لیجئے، اس سے بھی زیادہ خطرناک اگر کوئی ہے تو انسان ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے بہرے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی عقلوں پر تالے لگا رکھے ہیں، وہ ہیں بدترین مخلوق. اللہ نے ہمیں دو ہادی دیے ہیں، ایک ظاہری ہادی اور ایک باطنی ہادی. للہ علی الناس سے حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، دو حجت، دو دلیلیں دی ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے. اما الحجت الباطنہ فالعقول والحجت الظاہرہ فالانبیاء والرسل. باطنی رہنما، باطنی ہادی ہماری عقل ہے، اور ظاہری ہادی کون ہے؟ ظاہری ہادی انبیاء ہیں. پیغمبر ہیں، ائمہ علیہ السلام یہ ظاہری ہادی ہیں، باطنی ہادی ہماری عقل ہے. لیکن کبھی کبھی یہی عقل جو ہے وہ اسیر شیطان ہو جاتی ہے. ہمیشہ عقل اپنا کام نہیں کر پاتی، عقل اس وقت کام کرتی ہے جب آزاد ہو. جب عقل شیطان کو اسیر کر لیتی ہے تب عقل عقل کہلانے کے لائق. اصل عقل کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں عقل کہتے ہیں باندھنے کو، عقل باندھنے کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عرب ایک جو ہے رومال سر پر اوڑھتے ہیں، اس رومال کے اوپر ایک کالی سی جو ہے رسی، کالی سی چیز یہ جو ہے رہتی ہے نا سر کے اوپر، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسے عربی میں کہتے ہیں اگال. اگال ظاہر سے بات ہے گاف تو عربی میں ہے ہی نہیں، یہ عقال ہے. اصل میں یہ عقال ہے جو اگال کہا جاتا ہے. عقال یعنی وہ جو رومال کو باندھے ہوئے ہیں. عاقل کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اپنا رسول اللہ من العاقل، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ عاقل کون ہے؟ امام نے فرمایا من اعتقل ہوا. عاقل وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کو باندھے. جس نے خواہش نفسانی کو باندھ دیا ہے، جس نے خواہشات نفسانی کو اسیر کر لیا ہے، وہ ہے عاقل. لیکن اگر وہ خود خواہش نفسانی کے اسیر ہو گیا ہے تو عقل اس وقت کام کرتی ہے انسان کی جب انسان خواہشات نفسانی سے اپنے کو دور رکھے، ابلیس کے فریب سے اپنے کو دور رکھے. سب سے بڑا خطرہ جو ہماری راہ میں ہے وہ ابلیس ہے، شیطان کی چالیں ہیں. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی ہوشیار کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری راہ میں شیطان نے جال بچھا رکھا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم شیطان کے جال سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہو. شیطان کے جال سے محفوظ رکھنے کا جو طریقہ امام نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ علا کل حق علا کل مسلمین یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلہ علی نفسه. جو شخص ہماری معرفت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ شب و روز دو مرتبہ اپنا نامۂ اعمال اپنی نگاہوں کے سامنے پیش کرے، اپنے نفس کے سامنے پیش کرے. فیحاسب نفسہ، اپنے نفس کا حساب. سوال ہے کیوں حساب کریں؟ دیکھیے انسان اس دنیا میں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء یا ائمہ کی بات نہیں کرتا، عام انسان کوئی کام اسی وقت کرتا ہے چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ آخرت کا کام ہو، جب اس میں کوئی نفع نقصان نظر آئے. جس میں نفع ہے اسے انجام دیتا ہے، جس میں نقصان ہے اسے وہ چھوڑ دیتا ہے. دنیا کا بھی کام اسی وقت کرتا ہے جب اسے فائدہ نظر آئے، آخرت کا کام بھی اسی وقت کرتا ہے جب اسے نقصان نظر آئے. وہ شخصیتیں اور ہیں جو نفع اور نقصان کے لیے کام نہیں کرتی ہیں، وہ شخصیتیں اور ہیں جن کا عمل جنت کے لالچ یا جہنم کے خوف سے نہیں ہے. لیکن عام انسان ہم، آپ کس لیے کوئی کام کرتے ہیں؟ کوئی کام اگر انجام دیتے ہیں جھوٹ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ جہنم کے خوفی سے تو غیبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جہنم کے خوف سے نماز کیوں پڑھتے ہیں جنت کے لالچ میں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں جنت کے لالچ میں؟ یعنی اگر جنت اور جہنم ہٹا دی جائے، اگر جنت اور جہنم کو ختم کر دیا جائے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو پھر نماز پڑھیں گے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کار خیر کریں گے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے کو برے اعمال سے محفوظ رکھیں گے؟ وہ تو علی ہی کی ذات ہے جو یہ اعلان کرتی ہے، الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. پالنے والے تیری عبادت نہ میں نے اس لیے کہ تیری جنت کا مجھے لالچ ہے، نہ اس لیے کہ تیرے جہنم سے مجھے خوف، اس لیے میں نے تیری عبادت کی کہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے. بل وجدتک اہلا للعبادہ، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا جب بھی کسی کام سے دور رہتے ہیں تو جنت و جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ علی ہیں کہ وہ جنت و جہنم سے آگے جا چکے ہیں, جنت و جہنم ہمارے آگے ہے ان کے پیچھے ہے. تو انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو نفع اور نقصان کو دیکھ کر کے کام کرتا ہے. کیوں حساب کریں اپنا, اتنا اپنا وقت کیوں صرف کریں؟ اس کا جواب امام دیتے ہیں, لَعَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تاکہ تمہیں قیامت کے دن جو ہے رسوا اور ذلیل نہ ہونا پڑے. حساب تو دینا ہے, چاہے یہاں حساب کر لو چاہے وہاں حساب کر لو, بس فرق یہ ہے کہ اگر یہاں حساب کر لیا اور حساب میں اگر کوئی کمی نظر آ گئی, کوئی کوتاہی نظر آ گئی, تو اس کی تلافی ممکن ہے. لیکن وہاں جب حساب کرو گے وہاں پھر تلافی ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہاں تلافی کرنے کے نتیجے میں ہمیں جو ہے ذلیل ہونا پڑے, یہ جو ہے رسوا ہونا پڑے. کسی صاحب کی خدا نخواستہ یہ جو ہم نے کسی پر تہمت لگائی تھی یا یہ جو غیبت کی تھی, جھوٹی بات کسی کے بارے میں کہی تھی, خوب تلافی کا راستہ کیا ہے؟ جا کے جن جن لوگوں سے ہم نے ان پر تہمت لگائی تھی ان کے سامنے جا کے کہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا, ہم نے غلط کہا تھا, ہم نے جھوٹ بولا تھا, خود ذلیل ہونا پڑے گا نا لوگوں کی نگاہوں میں. آج کتنے لوگوں کی نگاہوں میں ہم ہوں گے ذلیل؟ چار آدمی کی نگاہوں میں. لیکن اگر ہم نے یہاں کے اوپر یہ کام انجام نہ دیا, تلافی نہ کی, تو کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا وہاں پر پوری خلائق کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. تو چار آدمیوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں یہ بہتر ہے یا پوری خلائق کے سامنے ذلیل ہوں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ جی ہم چلے گئے وہاں حساب نہیں ہوگا, حساب تو وہاں ہونا ہی ہونا ہے. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ حاسب قبل ان تحاسب, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب قیامت میں لیا جائے تم اپنا حساب یہی کر دو. فَإِنَّهُ أَحْوَنُ لِحِسَابِكَ غَدًا, کیونکہ اگر تم نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا تو قیامت کا حساب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جو انسان اپنا حساب برابر رکھتا ہے اسے کبھی اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس والے ہمارے آ کر کے چھاپا ماریں گے, گھمائیں گے ماریں گے تو کیا کر لیں گے. ہم نے تو اپنا حساب بالکل صاف ستھرا رکھا ہے. جب ہم نے اپنا حساب یہاں صاف کر لیا ہے تو پھر ہمیں قیامت کے حساب کا خوف نہیں رہ جاتا ہے. حاسب قبل ان تحاسب, اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب ہو تم یہاں حساب کر لو. کیوں؟ کیونکہ یہاں اگر حساب کر لیا تو وہاں کا حساب آسان ہو جائے, کیونکہ ہم نے یہاں جو کمیاں تھیں اس کو دور کر لی, برطرف کر لی. اگر اللہ کے حقوق کے سلسلے میں کوئی کمی تھی اسے پورا کر دیا, اگر بندوں کے حقوق کے سلسلے میں کوئی کمی تھی اسے پورا کر دیا. اب وہاں جب پہنچے تو بالکل صاف ستھرا حساب لے کر کے پہنچے, اتنے ہی جلدی حساب ہمارا ہو جائے گا. یہاں وہاں کا حساب کس عالم میں ہوگا؟ وہاں کا حساب ایسے عالم میں ہوگا کہ زمین جل رہی ہوگی, آسمان سوا نیزے, یہ جو ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا, کھوپڑی کھول, یہ والا سورج نہیں ہے. قیامت سے پہلے تو یہ سورج کیا ہوگا؟ الشمس کورت, یہ تو لپیٹ دیا جا چکا ہوگا. اسپیشل سورج ہے قیامت کا, کھوپڑی کھول رہی ہوگی, زمین جل رہی ہوگی. ایسے عالم میں حساب تو دینا ویسے بھی یہ جو ہے مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے ایئر کنڈیشن میں صوفے پر بیٹھ کر کے حساب دینا اور ہے, اور ایسے عالم میں حساب دینا اور ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر سمجھانے کے لیے, بہت ساری باتیں اگر زبان سے کہی جائیں تقریر میں کہی جائیں تو ذہنوں میں کم بیٹھتی ہیں, مگر عملی نمونہ اگر پیش کر دیا جائے, اسٹیج پر اگر اسی چیز کو پیش کر دیا جائے تو وہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. پیغمبر نے چاہا کہ قیامت کے حساب کو لفظوں میں کہنے کے بجائے عملی نمونہ پیش کر دیں, تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں بیٹھ جائے, جاگوتی ہو جائے. اپنے دو صحابیوں کو پیغمبر نے بلایا, ایک وہ جو دسویں درجے کے ایمان پہ فائز اور ایک وہ جو نویں درجے کے, یعنی دو بالکل ٹاپ کے صحابی, ان کو بلایا, سلمان اور ابو ذر کو, دو درہم سلمان کو دیا، دو درہم ابو ذر کو دیا، جاؤ کھاؤ پیو خرچ کرو. اب ظاہر سے بات ہے کہ اتنا حلال پیسہ کہاں ملے گا، پیغمبر کا دیا ہوا درہم اس سے زیادہ حلال تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی شک و شبہ اس کے حلال ہونے کے بارے میں نہیں ہے، اور اجازت بھی ہے پیغمبر کہ جاؤ خرچ کرو. خرچ کیے دونوں نے، ابو ذر نے اپنے طور پہ خرچ کیا، سلمان نے اپنے طور پر خرچ کیا. جب پیسے خرچ ہو گئے تو پیغمبر نے دونوں کو بلایا، آؤ حساب دو، بتاؤ کہاں خرچ کیا، دو درہم کیا ہوا، اس کا حساب دو. قیامت میں پوچھا جائے گا نا، حساب دو. جناب ابو ذر آئے، اور جو حساب سے پہلے پیغمبر نے کیا کیا، دو بڑے بڑے پتھر منگائے، پتھروں کو اچھی طرح گرم کر دیا. گرم پتھر پر پیغمبر نے کہا، ابو ذر کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ تم نے دو درہم کیا کیا. اب بیچارے آئے پتھر کے اوپر، جل رہا ہے پیر، ایک پیر اٹھاتے ہیں ایک پیر رکھتے ہیں، پسینہ 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 ہے. یا رسول اللہ، آپ نے دو درہم دیا تھا، دو درہم سے میں نے یہ جو ہے روٹی خریدی، گوشت خریدا، خرما خریدا، انگور خریدا، کپڑا خریدا، جو بھی خریدا تھا، ایک ایک کر کے حساب دیتے جا رہے ہیں. جب تک پورا نہ ہو جائے تب تک وہ پتھر پہ رہیں گے نا، پیر جل رہا ہے، حساب دیتے جا رہے ہیں، حساب بہرحال پورا ہو گیا، کیونکہ پیسہ انہوں نے کوئی حرام جگہ پہ صرف نہیں کیا تھا. ابو ذر ہے بہرحال، ابو ذر نے انہی جگہوں پر صرف کیا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے. ابو ذر بھی بہرحال ایک ظاہر انسان ہیں، پیسے کو وہاں خرچ کیا ہے، حساب دے چکے. اس کے بعد سلمان سے کہا، سلمان تم آؤ بتاؤ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا دو درہم. آئے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دو درہم آپ نے ہمیں دیا، فقیر کو دے دیا، خدا حافظ، آپ نے ہمیں دیا، ہم نے فقیر کو دے دیا. ایک جملے میں ان کا حساب ہو گیا، نیچے اتر آئے. پیغمبر نے کہا، دیکھو قیامت میں ایسے ہی حساب ہوگا، قیامت میں زیادہ کما لینا اور خوب خرچ کر لینا. مغربی تہذیب میں تو کمال ہے، جتنا زیادہ آپ صرف کرتے ہیں اتنی ہی آپ کی قدر و قیمت ہے، لیکن اسلامی نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جتنا خرچ کیا ہے اس کا بھی وہاں پر حساب دینا پڑے گا. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں، ایک سلوات پڑھے محمد والے، محمد تھوڑا آگے چلے آئے، تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دیکھا مل سکے. پیغمبر فرماتے حاسب قبل ان تحاسب، اے ابو ذر اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا یہاں حساب کر لو، کیونکہ اگر یہاں حساب کر لو گے تو قیامت کی رسوائی سے بچو گے، ورنہ پوری خلائق کے سامنے تمہیں جو ہے رسوا کیا جائے گا، تمہیں ذلیل کیا جائے گا. پیغمبر ابو ذر کو خطاب کر کے، یا ابا ذر لا یکون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك شریک وال وسید عبدہ. حساب کریں تو کس طرح سے کریں، نرمی سے حساب کریں. حساب دو طرح کا ہوتا نا، ہاں بھائی چلیے یہ جو ہے موٹا موٹا حساب دے دیجئے، نہیں انتہائی باریکی سے حساب کرو، اپنا بال کی کھال نکالو. اے ابو ذر، بندہ اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک وہ اپنے نفس سے اتنی سختی سے حساب کرے جتنی سختی سے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے حساب کر رہا ہے. آپ بزنس جب کرتے ہیں کسی کے ساتھ، پارٹنر ہے آپ کا، شریک ہے، تو کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے موٹا موٹا حساب مانتے ہیں، اور بتا دیے بھائی کتنا فائدہ نقصان ہوا، ایسا ہی کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں، فلاں خرچ ہوا تو کیوں ہوا، کہاں گیا، کدھر گیا یہ پیسہ. جتنی شدت کے ساتھ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے حساب لیتا ہے، اس سے زیادہ سختی کے ساتھ تم اپنا حساب لو، اس سے زیادہ سختی کے ساتھ تم اپنا حساب لو. اگر تم نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا تو پھر قیامت میں رسوا ہونے سے تم بچ جاؤ گے، محفوظ رہ جاؤ گے. کن کن چیزوں کا حساب کرنا ہے، پھر پیغمبر فرماتے ہیں، خطاب کر کے جناب ابو ذر کو، یا ابا ذر لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعۃ. اے ابو ذر، قیامت کے دن بندہ ایک قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک چار چیزوں کو جواب نہ دے لے. سامنے جنت نظر آ رہی ہے، تھکے ماندے ہیں، دل کیا چاہ رہا ہے، جلدی جنت میں چلیں، جا کے وہاں آرام کریں، आगे बढ़ने लगे, रुक जाओ, अभी कहां चले, अभी तुम्हें हिसाब देना है। चार चीजों का हिसाब जब तक दे नहीं लेते हो आगे नहीं बढ़ सकते हो। कौन चीजें हैं वो? चार चीजें, अन उम्र ही फीमा अफना। पहला हिसाब ये है कि जिंदगी किस चीज में सर्फ हुई। 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने साल की भी मिली थी जिंदगी, जितनी जिंदगी ज्यादा मिली है उतने हिसाब भी लंबा है, उतने ही हिसाब भी तवील है। हिसाब का है, कह दो मेरी जिंदगी है, कहते हैं ना एकदम हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ है, आप हमारी लाइफ में टाइम बढ़ाने वाले कौन, तो जैसे चाहें हम जिए, ये मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी कहां से खरीद के लाए थे भाई? आप किसी चीज के मालिक दो ही तरीके से होते हैं ना, या खरीदा है या बनाया है। बनाया है, बनाया है आपने? नहीं तो हमने अपने को खुद से पैदा किया है, ये जिंदगी हमने खुद को दी है। खुद को अगर जिंदगी देते तो 50 साल 100 साल क्यों देते, 1 लाख साल की ना देते? खुद से तो हमने जिंदगी दी नहीं अपने को, बाजार से खरीद के लाए हैं, बाजार से खरीदा भी नहीं है। जिंदगी तुम्हारी कहां से हो गई? जिंदगी तो अल्लाह का दिया हुआ सरमाया है, ये कैपिटल है जो उसने अता किया है ताकि तुम बाजार दुनिया में आकर के तिजारत कर सको। कहां तुमने सर्व किया इस कैपिटल को, किधर लगाया? जवाब दो इसका, एक एक पल का जवाब दो। उसके बाद अन शबाब ही फीमा अबला। अजीब है, उम्र के 3 हिस्से होते हैं ना, अगर 3 हिस्सा किसी को ये जो है मिल जाए, किसी को 1 ही हिस्सा मिलता है, किसी को 2, किसी को 3-3। पहला हिस्सा उम्र का क्या है? बचपना। दूसरा हिस्सा जवानी। तीसरा हिस्सा बुढ़ापा। तो उम्र के 3 हिस्से हैं। जब उम्र का हिसाब ले लिया तो गोया दिन ये जो है बचपने का हिसाब भी, जवानी का हिसाब भी और बुढ़ापे का हिसाब भी। नहीं, जवानी का हिसाब अलग से देना है। वन शबाब ही फीमा अबला, जवानी का हिसाब दो कि जवानी बुढ़ापे में तब्दील कैसे हुई। हम तो समझते हैं कि जवानी का तो हिसाब ही नहीं होगा। कहते हैं ना जवानी तो दीवानी होती है, जवान है वो अभी तो। हाँ, बूढ़े से कहिए, जवानों से मत कहिए। दीन मजहब की बातें जवानों से क्या मतलब? जवानों को तो खुली छूट है, जो चाहे गुनाह करते रहें। इत्तेफाकन मामला बरक्स है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जवानी ही में है, क्योंकि जवानी ही में वो कुव्वत और ताकत है कि इंसान अल्लाह की इताअत कर सकता है। जितनी इताअत, जितनी इबादत अल्लाह की जवानी में हो सकती है, वो इबादत बुढ़ापे में नहीं हो तो ताकत ही कहां बची है। नमाज पढ़ना चाहते हैं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो 4 रकात के बाद बेचारे कराहने लगते हैं। ये जवानी है कि 100 रकात नमाज भी अगर पढ़ लिया तो कुछ एहसास ही नहीं होता है। बुढ़ापे में रोजा रखना चाहते हैं, 1000 बीमारियां हैं, रख कहां सकते हैं रोजा? ये जवानी है जिसमें रोजा रख सकते हैं। और गुनाहों से तौबा भी जवानी में ज्यादा आसान है बुढ़ापे के मुकाबले में। जब गुनाह आदत बन जाता है तो आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जवानी में तो अभी गुनाह की इब्तिदा है ना, अभी तो आदि नहीं हुए गुनाह के, बुढ़ापे में जो गुनाह करते करते आदि हो चुके हैं, बुढ़ापे में कहां छूटता है गुनाह? बाद लोग कहते जी जब बूढ़े होंगे तब तौबा कर लेंगे, ये जो है रिटायरमेंट के बाद, सारा काम रिटायरमेंट के बाद। अवल तो यही नहीं मालूम कि वो दिन देखना नसीब भी होगा। किसने आपको इस बात की ये जो है जमानत दे दी है कि आपको वो दिन देखना नसीब होगा? और अगर वो दिन देखना नसीब हो भी गया तो आपको तौफीक तौबा मिलेगी भी? गारंटी क्या है इस बात की, जमानत क्या है? मौलाना रूम ने अपनी ये जो है मसनवी में बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि एक शख्स था जिसने अपनी जवानी में कांटे का नन्हा सा पौधा ला करके बो दिया। और जाहिर सी बात है, जब वो कांटे का पौधा, नन्हा सा पौधा है, अभी कांटे उसके ऐसे नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, चुभ सके, तकलीफ दे सके, अभी तो फकत हरी हरी पत्तियां नजर आ रही है। دیکھنے میں بڑا خوبصورت سا پودا ہے. اس نے پودا لگایا, کسی بڑے بوڑھے نے آ کر کے سمجھایا, ارے میاں یہ کیا کر رہے ہو, کانٹے کا پودا لگا رہے ہو, لوگوں کو تکلیف ہوگی, کانٹے چبھیں گے, اکھاڑ کے پھینک دو اسے. ارے اکھاڑ دیں گے, ابھی کہاں کانٹا ہے, ابھی کہاں تکلیف ہے, اکھاڑ دیں گے, ابھی تو دیکھنے میں اچھا بھلا لگ رہا ہے, بڑا ٹائم ہے, انشاءاللہ بعد میں اکھاڑ دیں گے. اب بات کب آیا, جب یہ درخت نے آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لی, یہ تناور درخت ہو گیا, اس کے کانٹے گرنے لگے, چبھنے لگے. اب انہیں خیال آیا اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیں. جب لگایا تھا وہ ننھا سا پودا تھا, یہ جوان تھے, ان کے بازوؤں میں طاقت تھی, اس کی جڑیں کمزور تھیں. اب جو اکھاڑنا چاہ رہے ہیں یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, بازوؤں کی طاقت ختم ہو چکی ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں, جتنا بھی اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں اکھڑ پاتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں یہی حال ہے گناہ کا اور انسان کی جوانی کا. جوانی میں گناہ کے پودے کو اکھاڑ دینا زیادہ آسان ہے, کیونکہ جوان کے بازوؤں میں طاقت ہے اور گناہ کی جڑیں ابھی کمزور ہیں. لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر درخت گناہ کو اکھاڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور گناہ کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد والے. تو جوانی بہترین موقع ہے عبادت کے لیے. ان عم ان شباب ہی فیما ابلا, جوانی بڑھاپے میں کیسے, تو کیا کیا تم نے جوانی میں کام کیا. جوانی تو خصوصی سرمایہ ہے نا, اسپیشل کیپیٹل ہے, اس کا حساب بھی تمہیں اسپیشل دینا پڑے گا. یہ جوانی تمہاری جو ہے رات بھر سو کر کے گزری, گناہوں کی جو ہے محفلوں میں گزری, یا رات یہ جو ہے نماز شب میں کٹی ہے, کس طرح سے تم نے جوانی کو گزارا, اس کا خصوصی سوال. اس کے بعد وہ عن مالہ من این اکتسبہ وفی من فقہ, تیسرا سوال یہ ہے کہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا, کہاں خرچ کیا. دنیا میں ایک سوال تو ہو جاتا ہے, کہاں سے لائے, کہاں سے لائے, اس کا سوال تو ہو جاتا ہے. البتہ اس لیے پوچھتے ہیں یہ اس کا ٹیکس دیا کہ نہیں دیا, کہاں سے لائے, لیکن کہاں خرچ کیا اس کا سوال نہیں ہوتا. آپ کا مال آپ کہیں خرچ کریں, مگر قیامت میں دو سوال ہیں, یہ بھی سوال کہ لائے کہاں سے, یہ بھی سوال کہ خرچ کہاں, دونوں کا جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد چوتھا سوال ان حب بنا اہل البیت, چوتھا سوال جو ہوگا وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں. تم نے, تمہیں اتنا قیمتی سرمایہ محبت دیا تھا, اس محبت کا حق تم نے ادا کیا یا نہیں. جب تک انسان چار چیزوں کا جواب نہ دے لے گا تب تک اس کے قدم آگے نہ بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ قیامت میں ہم سے سوال کیا جائے, ہم شب و روز خود اپنی ذات سے سوال کریں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس چیز میں صرف ہو رہی ہے, اگر ہم جوان ہیں تو جوانی کس چیز میں صرف ہو رہی ہے, مال جو ہم نے آج کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے, حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے, جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے, اور جو مال کمایا تھا اسے خرچ ہم نے کہاں کیا, ان راہوں میں خرچ کیا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ان راہوں میں خرچ کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر دنیا میں ہم نے حساب کر لیا تو قیامت میں حساب آسان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تھوڑی بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہمیں قیامت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ یہاں پر ہماری توہین ہوگی چار لوگوں کے مجمع میں, وہاں پوری خلائق ہے جن سے ہم چھپانا چاہتے وہ بھی وہاں موجود ہیں, وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو بہتر ہے کہ انسان اپنا یہاں حساب کر لے. دنیا میں جب حساب کر لیا تو پھر وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے گا. عزیزو, قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ اور ایک نام ہے یوم الحساب. یوم الحسرہ یعنی شرمندگی کا دن, پشیمانی کا دن, ندامت کا, اے کاش یہ بھی کر لیتے, اے کاش وہ بھی کر لیتے. اگر دنیا میں تم اپنا شب و روز حساب کرتے رہو گے تو تمہیں پھر وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اے کاش یہ کر لیا ہوتا, اے کاش وہ کر لیا ہوتا. دوسرا نام ہے اس کا یوم الحساب, حساب کا دن. ہم نے دنیا میں اگر اپنا حساب کر لیا تو پیغمبر فرماتے آخرت میں تمہارا حساب کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. قیامت میں اگر آخرت میں لوگوں کو عذاب اگر ہوگا تو عذاب کا سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ قیامت کے یوم الحساب سے غافل ہو گئے تھے، بھول گئے تھے یوم الحساب. ارشاد ہوتا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب. جو لوگ راہ خدا سے یہ جو ہے منحرف ہو گئے ہیں، راہ خدا سے منحرف ہو گئے ہیں، ان کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہے. کیوں کیوں راہ خدا سے منحرف ہو گئے، کیوں عذاب شدید کے یہ حقدار ہیں؟ وجہ بما نسو یوم الحساب، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یوم حساب کو فراموش کر دیا، بھول گئے تھے قیامت بھی کوئی دن ہے، قیامت بھی کوئی جگہ ہے جہاں ہم سے حساب لیا جائے. دو بھائی تھے، ایک بھائی مومن متقی بلدگار، دوسرا بھائی گنہگار، دوسرے راستے پہ جاتا تھا. بھائی اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا، بھائی کام مت کرو، ایسے غلطیاں مت کرو، قیامت میں تمہیں بہت سختیاں اٹھانی پڑیں گی، قیامت میں عذاب الہی کا سامنا. کہتا قیامت و مت کہاں ہے بھائی؟ قرآن نے نقل کیا گفتگو کو، اس نے کہا لا اظن الساعۃ قائمۃ، میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت و امد کوئی آنے والی ہے. ایسا مولویوں کا ڈھگوسلا ہے، بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے پھیلا رکھا ہے قیامت و امد نہیں آنے والی. ما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی، اور اگر بالفرض مان بھی لیا کہ قیامت آ گئی. دیکھیے اگر جو ہے عربی میں تین طرح کا اگر ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی تین طرح کا اگر ہے، مگر ہمارے یہاں ہر اگر کے لیے اگر ہی لفظ ہے، مگر عربی میں ہر اگر کے لیے الگ لفظ ہے. ایک اگر وہ ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، یقین ہے اس اگر کے بارے میں، اگر کے نتیجے کے بارے میں یقین ہے. اور ایک اگر وہ ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک اگر وہ ہے جس کے واقع ہونے کے بارے میں یقین، ایک اگر وہ ہے جس کے واقع نہ ہونے کے بارے میں یقین، ایک اگر وہ ہے جو 50-50 ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اگر جس کے نہ ہونے کے بارے میں یقین ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لو، اس کو عربی میں لو کہتے ہیں. اور وہ اگر جس کے ہونے کے بارے میں یقین ہے اسے کہتے ہیں اذا. اور وہ اگر جہاں کے اوپر 50-50 ہے وہاں پر کہتے ہیں ان. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو زمین میں جو ہے فساد پھیل جاتا. تو معلوم ہے کہ یہ اگر وہ ہے جو ہونے والا، دو خدا ہو ہی نہیں سکتے، محال ہے دو خدا کا ہونا. جہاں پر وہ حال ہے اگر، وہاں پہ کیا لائے؟ لو لائے. اور وہ جہاں کے اوپر ہونا یقینی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اگر یا جب دیکھو گے کہ لوگ، اذا جاء نصر اللہ، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی تو ہوگا کیا؟ پھر لوگ گروہ در گروہ، جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے. اور این یہاں کے اوپر ہے، لئن رددت الی ربی، اور اگر بالفرض مان بھی لیا کہ قیامت آ گئی اور ہمیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹا دی، یعنی یقین نہیں ہے اسے. یقین اگر ہوتا تو ان کا استعمال نہ کرتا، اذا کا استعمال کرتا. لئن رددت الی ربی، اور اگر پلٹا بھی دیے گئے تو لاجدن خیر منہا منقلبا، جتنے مزے ہم اس وقت لوٹ رہے ہیں نا گناہوں کے، اس سے زیادہ اچھا ملے گا. کس نے کہا کہ خدا ہمیں سزا دے گا، خدا ہمیں یہ جو ہے پنشمنٹ کرے گا؟ یہ تو بیکار کی باتیں ہیں. یعنی قیامت پر اگر ایمان ہے بھی تو کس طرح کا ایمان؟ یعنی ہمیں ہمارے بدعمالیوں کی وہاں پر سزا نہیں ملے گی، تو ایسا ایمان قیامت پر بیکار ہے؟ ایسے ایمان کا دیکھیے عجیب ہے، قرآن مجید میں قیامت کے سلسلے میں 1400 آیتیں ہیں، 1400 آیتیں ہیں. قیامت پر وہ ایمان ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے جہاں پر قیامت کو اس طرح سے مانے جس طرح کا تعارف قرآن نے کرایا ہے کہ قیامت یوم الحسرہ ہے، قیامت یوم الحساب ہے، قیامت من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ہے، قیامت من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ہے، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے اس کی وہاں پر پاداش ملے گی، ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہے وہاں اس کی سزا ملے گی. یہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. ایک شخص لوہاروں کے بازار سے گزرتا ہے، اس نے لوہاروں کے بازار سے گزرا اور اچانک چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گیا. اس کے چاروں طرف لوگ اکٹھا ہو گئے. اب ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، کوئی بیماری ہے اس کو، یہ جو ہے مرغی کی بیماری اس کو ہے، شاید اس لیے بے ہوش ہو گیا ہے، چپل کوئی سکھا رہا ہے، جوتا کوئی سکھا رہا ہے. اتنے میں جناب سلمان کا وہاں سے گزر ہو گیا. جناب سلمان نے جب دیکھا کہ ایک شخص زمین پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، جناب سلمان زمین پر بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، پانی چھڑکا. جب اسے ہوش آیا، کہا بھائی تم بے ہوش کیوں ہو گئے، کیا وجہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں سلمان، وجہ یہ نہیں ہے. کہا پھر کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا جب میں لوہاروں کے بازار میں آیا، لوہار کی یہ جو ہے دکان کے پاس پہنچا، تو میں نے کیا دیکھا، لوہار نے ایک لوہا اپنی بھٹی پہ ڈالا. جب وہ لوہا لال ہو گیا تو اس پر ہتھوڑا برسانے لگا. لوہار یہی کرتا ہے نا، لوہے کو جس شکل میں ڈھالنا چاہتا ہے پہلے اسے آگ میں لال کر لیتا ہے، جب وہ لال ہو جاتا ہے ہتھوڑے برسا کے جس شکل میں چاہتا ہے وہ ڈھال لیتا ہے. کہا سلمان، جب میں نے یہ دیکھا کہ لوہار اس لوہے کے اوپر ہتھوڑے برسا رہا ہے تو مجھے جہنم کا منظر یاد آ گیا، اور قرآن کی مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ لہم صوامع من حدید. لوگ جہنم میں ہوں گے، جہنم کے اوپر کچھ فرشتے مامور ہیں، جب بھی جہنمی جہنم سے سر باہر نکالنا چاہیں گے ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے، وہ ان کے سروں پہ ماریں گے. جب یہ لوہار لوہے پر اپنا ہتھوڑا برسا رہا تھا، مجھے ایسا لگا گویا میں جہنم میں ہوں اور فرشتے میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں، اس لیے میں چیخ مار کر کے بے ہوش ہو گیا. جناب سلمان سے اس کی دوستی ہو گئی، زیادہ دن یہ جو ہے زندہ نہ رہ سکا. انتقال کے وقت جناب سلمان اس کے سرحانے موجود تھے. ملک الموت کو خطاب کر کے سلمان کہتے، یا سلمان ارفق بأخی، اے سلمان میرے دوست میرے بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اے ملک الموت میرے دوست کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، نرمی سے پیش. یہ ایمان ہے جو انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. ایمان فرماتے ہیں حق على كل مسلم يعرفنا ان يعرض عمله على نفسه في كل يوم وليله لئلا يخزى يوم القيامه. اپنے نام اعمال کو اپنی نگاہوں کے سامنے پیش کرے شب و روز تاکہ قیامت میں اسے رسوا نہ ہونا پڑے، ذلت نہ اٹھانی پڑے. وَإِن رَآ حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا، جب اپنے نام اعمال کا جائزہ لیا، اگر اس کے اندر نیکیاں نظر آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس میں اور اضافہ کرے. وَإِن رَآ سَيِّئَةً اسْتَغْفَرَ مِنْهَا، لیکن اگر نام اعمال میں برائیاں نظر آ گئی، گناہ نظر آ گیا تو استغفار کرے. کون سا استغفار؟ اس کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں. ایسے استغفار کو کہا جاتا ہے توبہ نصوح. ہر توبہ نہیں، توبہ نصوح. ایسے استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان نے ایسا استغفار کر لیا، نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ سزا معاف ہو جاتی ہے، بلکہ گناہ کے آثار بھی مٹ جاتے ہیں. دیکھیں سزا کا معاف ہونا اور بات ہے، اور گناہ کے آثار کا مٹ جانا گویا گناہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. کسی نے ہمیں توہین کیا، ہمیں ذلیل کیا، ہمیں تکلیف پہنچائی، بعد میں آیا معافی مانگنے کے لیے. اچھا میں نے کہا جائیے میں نے معاف کیا، میری نگاہوں کے سامنے ہٹ جائیے، چاہیے میں نے آپ کو معاف کیا، سزا نہیں دیں گے. لیکن بہرحال دل میں ایک بال تو ہے نا، دل میں ایک وہ ہے جنہوں نے ہماری توہین کی تھی، سزا نہیں دیں گے. اب آپ کو سزا نہیں دیا ہے، مگر آپ کی غلطیوں کے آثار باقی ہیں. ابھی دل میں میل آ گیا ہے، کیوں؟ آپ کی غلطیوں کی بنا پر. لیکن انسان اگر توبہ نسو کر لیتا ہے تو توبہ نسو کے انجام میں نہ صرف یہ کہ سزا معاف ہو جاتی ہے بلکہ گناہ کے آثار ہی مٹ جاتے ہیں. گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, بے گناہ ہے انسان, بے خطا ہے یہ انسان, اس طرح سے بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا, اے صاحبان ایمان توبہ نسو کرو. نسو کا معنی کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا. نسو یعنی ایسی توبہ کرو جو دوسروں کو نصیحت کر سکے, یعنی تمہاری توبہ کو دیکھ کر کے دوسروں کے اندر بھی توبہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. توبو توبتا نسو عسا ربکم ان یکفر عن سیئاتکم, اگر تم نے توبہ نسوح کر لی تو تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو, تمہاری غلطیوں کو چھپا دے گا, پردہ ڈال دے گا. یعنی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. عزیزوں بھی عرض کیا تھا کہ قیامت میں گناہوں کا حساب ہوگا, مقدمہ چلے گا عدالت الہیہ میں. عدالت الہیہ میں جب مقدمہ چلے گا, چار گواہ ہیں وہاں پر, چار گواہ. پہلا گواہ تو خود خدا ہے, خود خدا گواہ. حدیثوں میں کہ ڈرو اس عدالت سے جس کا قاضی ہی شاہد ہے, جس کا جج ہی گواہ ہے. گواہ اگر الگ ہے, جج اگر الگ ہے, تو بحث میں جرح میں کبھی کبھی گواہ ٹوٹ جاتے ہیں نا. یہاں تو جو جج ہے وہی گواہ ہے. ایک گواہ کون؟ خدا ہے. دوسرا گواہ کون؟ یہ دونوں فرشتے جو نام اعمال لکھ رہے ہیں. تیسرا گواہ کون؟ ہمارے اعضاء و جوارح. چوتھا گواہ کون؟ یہ زمین جس کے اوپر ہم نے گناہ کیا ہے. کہاں کہاں چھپائیں گے؟ چار گواہ موجود ہیں جو گناہ ہم نے کیے ہیں. جب انسان توبہ نسو کر لیتا ہے تو گناہ چھپ جاتے. کس سے چھپیں گے؟ کون کون چھپائے گا گناہ کو؟ اب عدالت الہیہ میں گواہی دینے کے لیے نہ خدا ہے, نہ فرشتے, نہ اعضاء و جوارح, نہ زمین, کوئی گواہی نہیں دے گا. کیسے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان لفظوں میں بیان فرمایا, اذا تاب العبد توبۃ نصوحا, جب کوئی بندہ توبہ نسو کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ احبب اللہ, وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اب ظاہر سے بات ہے, جو کوئی محبوب تو اپنے محبوب کے خلاف گواہی نہیں دیتا نا, تو اللہ تو ہر گیا, اب اللہ گواہی نہیں دے گا. احبہ اللہ وسطر علیہ فی الآخرۃ والدنیا, جب انسان توبہ نسو کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے, آخرت میں بھی ڈال دیتا ہے اور دنیا میں بھی پردہ ڈال دیتا ہے. توبہ نسو کرنے والے کو کسی کو گنہگار کہنے کا حق نہیں ہے. حتی یاد مت دلاؤ کہ کل تم نے یہ گناہ, بھول گئے اپنے کو؟ ہاں بھول جاؤ. کسی نے پوچھا کہ امام سے کہ مولا کیف یستر علی, کیسے چھپ جائیں گے گناہ, گناہ چھپیں گے کیسے؟ امام نے فرمایا خدا تو ہو گیا محبوب, اب باقی بچے کون کون؟ ایک باقی بچا, یہ جو ہے فرشتہ باقی بچا, یہ گواہی دے گا اور ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے اور زمین گواہی دیں. تین گواہ باقی بچے نا. یہ اعضاء و جوارح کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. یہ ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا. قرآن ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, قیامت میں کے دن اللہ کہتا ہم زبان پہ تالے لگا دیں گے, زبان چپ گونگی. کیوں زبان پہ تالے لگا دیے گئے؟ بھئی زبان تو بولتی تھی, سیدھے پوچھتے کس نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کہ اس لیے کہ زبان کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہو چکی ہے. جھوٹ بولنے کی زبان کو پریکٹس ہو چکی ہے. دیکھیں انسان کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے, جھوٹ تو انسان سیکھتا ہے, مشق کرتا ہے. پریکٹس کے بغیر اگر جھوٹ بولتا ہے تو زبان میں لکھنت آ جاتی, اٹکنے لگتا ہے, کہنا کچھ چاہتا ہے, نکلتا کچھ ہے مجھ سے. سیکھتا ہے انسان, نہیں یقین آتا ہے وہ بچے جنہوں نے ابھی ہم سے کچھ سیکھا نہیں ہے, جو ابھی اپنی جو ہے فطرت پر باقی, ان بچوں کو دیکھ لیجیے. گھر میں ٹیلی فون آ گیا, بچے نے اٹھا لیا ٹیلی فون. اب ٹیلی فون اس نے کیا ہے جس سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے ہیں کسی وجہ سے. اس نے پوچھا پاپا ہیں؟ اس نے کہا پاپا فلاں. کہہ دو کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. بچہ کیا کہتا؟ پاپا کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں. اب اسے ڈانٹتے, نہیں نہیں ایسے مت کہو, یہ نہ کہو کہ پاپا کہہ رہے ہیں. انہوں نے پورا پورا سچ سچ کہہ دیا نا کہ پاپا کہہ رہے ہیں ہم گھر پہ نہیں ہیں. کہ اپنی طرف سے کہو کہ پاپا گھر پہ, ڈانٹ ڈانٹ کے اسے جھوٹ بولنا
سکھا دیا.
تو زبان کو پریکٹس ہو گئی ہے, مشق ہے جھوٹ بولنے کی. خدا نے کہا الیوم نختم علی افواہہم, اب اس جھوٹی زبان سے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے, اس پہ تالے لگا دیں گے. اب زبان کچھ نہیں بولے گی. اب کون بولے گا؟ ہاتھ بولے گا. اس کو تو عادت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, یہ تو پہلی دفعہ بول رہا ہے نا, پہلی دفعہ کلام کر رہا ہے, پہلی دفعہ بول رہا ہے. ہاتھ پیر پہلی دفعہ بول رہا ہے. صرف ہاتھ پیر نہیں بولیں گے, بدن کا رواں رواں بولے گا. ہاتھ سے پوچھیں گے اس نے فلاں کو مارا تھا؟ ہاتھ کہے گا ہاں ہاں مارا تھا, کیوں نہیں. پیر سے پوچھیں گے یہ فلاں جگہ گیا تھا, کہاں گیا تھا. اگر زبان سے پوچھتے زبان صاف انکار کر دیتی, خدایا میری شکل دیکھ رہا ہے, بھلا ہم کسی کو مار سکتے ہیں؟ ہم تو چوٹی کو بھی نہیں مار سکتے تھے, بھلا کسی انسان کو ماریں گے؟ صاف انکار کر جاتا. لیکن نہیں, اب ہاتھ بولیں گے, اب پیر بولیں گے, بدن کا رواں رواں, یہ کھال بولے گی, کھال بولے گی. اور جب کھال بولنے لگے گی انسان کو بڑا غصہ آئے گا. یادو جب آرے بولیں گے, کمبخت جتنا ہم نے گناہ کیا تھا کس کے لیے کیا تھا؟ گناہ کس کے لیے کیا تھا؟ تمہارے لیے تو کیا تھا نا. کیونکہ جتنا گناہ انسان کرتا ہے سب کا مزہ جسم کو ملتا ہے. سب کا یہ جو ہے مزہ جسم کو ملتا. ہم نے تمہارے لیے گناہ کیے تھے, تم ہی ہمارے خلاف بولنے لگے. جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. انسان شکایت کرے گا, پھر تعجب سے کہے گا تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, کھال سے کہے گا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دیا. اس کے بعد کہے گا تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ کھال جواب, قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء, جس اللہ نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی تھی اسی اللہ نے ہمیں بھی صلاحیت دی. تم سمجھتے ہو زبان بولتی ہے؟ زبان نہیں بولتی ہے, اللہ کی وصیت بولتی ہے, اس کی دی ہوئی صلاحیت بولتی ہے, اس کی دی ہوئی قوت بولتی ہے. جو اللہ زبان کو قوت دے سکتا ہے وہی اللہ ہاتھ کو قوت دے سکتا ہے, وہی اللہ پیر کو قوت دے سکتا ہے, وہی اللہ بدن کے رومے رومے کو قوت دے سکتا ہے. تو گواہ ایک فرشتے ہیں, ایک گواہ کون ہے؟ ہمارا بدن ہے, اعضاء و جوارح ہیں, اور ایک گواہ دلیل ہے. جب انسان توبہ نسو کر لیتا ہے تو اللہ یونسی ہے ملکے ہے ما کتب علی, یونسی ملکے ہے ما کتب علی. جب انسان نے توبہ نسوخ کر لیا تو اللہ جو فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے سب یہ جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. جتنا آپ نے تیار کیا تھا, ایک بچہ آیا اس نے مارا, ایک بٹن دبایا, پورے کمپیوٹر میں ساری معلومات کیا ہو گئی؟ یہ جو ہے ڈیلیٹ ہو گئی. یونسی ملک, اللہ بھلا دیتا ہے ان دونوں فرشتوں کو جو اس نے گناہ لکھے ہیں اس بندے کے حق میں. اب تو قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا وہاں کچھ ہے ہی نہیں, ہم گواہی کیا دیں گے؟ سب بھول چکے ہیں, ان کے حافظے سے سارا محو ہو گیا. یوحی الی جوارح اکتمی علیہ ذنوبا, آدا جوارح کو حکم ہوگا چپ خاموش, اب بولنا نہیں. اس نے جتنے بھی گناہ کیے سب گناہوں کو چھپا دو, کیونکہ وہ توبہ نسوخ کر چکا ہے. وَيُوحِي إِلَى بِقَاعِ الْأَرْضِ اُكْتُبِي مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكِ مِنَ الذُّنُوبِ, زمین کو اللہ حکم دے گا کہ جو گناہ اس نے تمہارے سینے پہ انجام دیے ہیں سب کو چھپا دو. تذکرہ مت کرو، سانس ڈکار مت لینا، اشارہ بھی مت کرنا، گویا اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے. فَيَلْقَ اللَّهَ حِينَ يَلْقَا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرے ہوگا، اس عالم میں پیش ہوگا کہ لَيْسَ شَهِيدٌ لَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ، اس عالم میں پیش ہوگا، اب اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی باقی ہی نہیں بچا. خدا گواہ، وہ تو ہو گیا محبوب، دوست ہو گیا وہ تو. فرشتے گواہ، بھلوا دیا اللہ نے انہیں. آداء و جوارے گواہ، انہیں حکم ہے چپ رہنے. تین گواہ، اسے چپ ہے خاموش، اسے خاموش رہنے کا حکم دیا جا چکا ہے. تو نہ صرف یہ کہ توبہ نصوح کے نتیجے میں سزا معاف ہو جاتی ہے، بلکہ گناہ کے آثار بھی مٹ جاتے ہیں. اور ایک فائدہ توبہ نصوح کا تو بڑا عجیب ہے، ابھی تک کیا تھا؟ سزا معاف اور گناہ کے آثار مٹ گئے. اب نہیں، توبہ نصوح کے بعد گناہ ثواب میں بدل جاتا ہے. گناہ جو ہے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. جس نے توبہ نصوح کر لی، وہ چھ شرطوں والی توبہ جس نے وہ کر لی، نہ صرف یہ کہ سزا معاف، گناہ کے آثار مٹ گئے، بلکہ غلطیاں، گناہ، برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے گی. چنانچہ قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے، من تاب و آمن و اصلح اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ ساری چھ شرطیں جو انجام دے لیتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. یعنی بول جھوٹ رہے تھے، جھوٹ بولنے کے بعد جب توبہ نصوح کر لیا تو گویا جھوٹ نہیں بول رہے تھے، سچ بول رہے تھے. وہ دروغ گوئی جو ہے راست گوئی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے غیبت کر رہے تھے، لیکن جب غیبت کے بعد استغفار کیا، توبہ یہ جو ہے نصوح کر لیا، تو غیبت نہیں کر رہے تھے، ان کے مدح ثنا گویا کر رہے تھے. پہلے ان کے حقوق کو پامال کر رہے تھے، توبہ نصوح کے بعد اب گویا پامال نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی خدمت کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، تعاون کر رہے تھے ان کے ساتھ. تو توبہ نصوح کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، توبہ نصوح کا فائدہ کیا ہوا؟ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، کہ اب تک اگر ہم نے اپنے اس سرمایہ عمر کو غلط راہوں میں صرف کیا ہے، اگر توبہ کر لیں. مگر توبہ کی نوبت کب آئے گی؟ جب اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں. شیطان کے جال سے بچنے کے لیے جو راستہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، بہترین راستہ، آسان ترین راستہ، کہ شب و روز اپنا حساب کر لیں، صبح کو حساب، شام کو حساب، اپنے عقائد کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، برائیاں اگر کی ہیں تو وہ کیا ہیں، اچھائیاں اگر کی ہیں تو کیا ہیں. اگر نام اعمال میں اچھائیاں ہیں، خدا کا شکر اور مزید انجام دینے کی کوشش کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ نام اعمال میں جو ہے برائیاں ہیں، استغفار توبہ نصوح والے توبہ، اسے اگر انجام دے لے، تو انسان ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. وہی توبہ جو میں نے کل عرض کیا تھا، حور کی توبہ، یا وہ توبہ جو بازار شام شامی نے کیا تھا. کہ جب امام زین العابدین بازار شام میں پہنچے ہیں، عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے، ایک شامی جب یہ منظر دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے، اللہ کا شکر جس نے تمہیں ذلیل کیا، الیعوذ باللہ، جس نے تمہیں رسوا کیا، امیر المومنین یزید کو اس نے تمہارے اوپر فتح و ظفر عنایت کی. امام اسے کہتے، بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، مگر تم سے قرآن سے کیا واسطہ؟ یہ تو مشہور کیا گیا ہے نا، یہ خارجی ہیں، جس کا سر نوک نیزہ پر ہے، یہ راکب دوش رسول نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو الیعوذ باللہ خارجی ہے. یہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں کون ہے؟ یہ خارجی کا بیٹا ہے. جس خاتون کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس کے بازوؤں میں رسی بندھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول کی نواسی زینب نہیں ہے، یہ علی کی لاڈلی نہیں ہے، بلکہ خارجی کی بہن ہے. کہتا، ہم نے تو قرآن پڑھا، مگر تمہیں قرآن سے اب آپ کہتے ہیں بھائی کیا تم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا کا ہم نے تو پڑھا ہے مگر تم سے اس کا کیا واسطہ, کیا تم نے وعد ذی القربا حقہ پڑھا ہے, کیا تم نے وعلم انما غنمت من شیء فان للہ خمسہ وذی الرسول وذی القربا پڑھا ہے, کیا تم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت پڑھی ہے, کہا میں نے تو یہ آیتیں پڑھی ہیں ان کا تم سے کیا واسطہ. امام کہتے بھائی جس قربان کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں, جن اہل بیت سے اللہ نے رشت کو دور کیا ہے وہ ہم ہی تو کا واقعی آپ ہی ہے. جب اسے یقین ہو گیا توبہ کرتا ہوا امام کے قدموں میں گر پڑا, مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے قبولیت توبہ کی بشارت دی, یزید کے خلاف نعرے لگانے لگا. یزید کو جب اطلاع ملی بلا کر کے اس کا سر قلم کر دیا. عزیزو یہ اہل بیت کا کرم تھا جس کی وجہ سے کوہ سے شام والوں کو توفیق توبہ حاصل ہوئی اور انہیں یہ پتا چل سکا کہ اہل بیت کون ہیں. جناب زینب کے خطبے, امام سجاد کے خطبوں نے وہ اثر کیا کہ شام میں انقلاب آ گیا. امام سجاد کے خطبوں کے بعد لوگوں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور یزید کے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانا پر, خدا لعنت کرے ابن زیاد پر, اس نے حسین کو شہید کر دیا, میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لوگ اب بیدار ہو چکے ہیں, لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اگر ابن زیاد نے حسین کو قتل کیا ہے تو اہل بیت کو کس نے اسیر کیا ہے, زینب کے سر سے چادریں کس نے چھینی ہیں, اہل بیت کو قید خانے میں کس نے اسیر کیا ہے. یزید مجبور ہو گیا اہل بیت کو آزاد کرنے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے خاطر کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اہل بیت کو رہائی کا حکم مل گیا, امام سجاد کو قید خانے سے بلایا جاتا ہے. امام سجاد کو جب قید خانے سے بلایا گیا ہے زینب کا دل دھڑکنے لگا, نہ جانے شقی میرے بھتیجے کے ساتھ نیا کیا ظلم کرے گا. جب سید سجاد دربار میں پہنچے تو انداز بدلا ہوا ہے. یزید احترام کے ساتھ امام کو جو ہے بٹھاتا ہے, ہتھکڑیاں کھول دی گئی, بیڑیاں کھول دی گئی, گلے سے خاردار توک اتار دیا گیا. سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا, جی چاہے شام میں رہو, جی چاہے مدینے چلے جاؤ. امام فرماتے ہیں یزید میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جواب دوں گا. اللہ کیا رتبہ اور کیا مقام ہے جناب زینب کا کہ امام وقت زینب سے مشورہ کیے بغیر جواب دینے کو تیار نہیں ہے. یزید کہتا ہے مشورہ کر لو. امام زین العابدین جی دربار یزید سے نکل کے زندان شام کی طرف واپس آتے ہیں, ادھر زینب در زندہ پہ کھڑی ہوئی ہے, بے چین ہے زینب, مسترب ہے زینب, جانے میرے بھتیجے پر کیا گزر رہی ہے. جب زینب نے دیکھا بھتیجا چلا آ رہا ہے مگر انداز بدلا ہوا ہے, اب ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے, اب پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں, اب گلے میں خاردار توک نہیں ہے. سید سجاد قریب آئے, بیٹا سید سجاد خیر تو ہے؟ کہاں پھوپھی اماں, یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. پھوپھی اماں اس نے ہمیں اختیار دیا ہے, چاہے ہم شام میں رہیں چاہے ہم یہ جو ہے مدینے میں رہیں. تو بیٹا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا پھوپھی اماں میں آپ سے مشورے کے بغیر کیسے کوئی جواب دے سکتا تھا. کہا بیٹا سید سجاد میں مدینہ تو ضرور جاؤں گی لیکن بیٹا ابھی نہیں, ابھی تک زینب جی کھول کے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. اے بیٹا ابھی اپنے بھائی کی فتح کا ڈنکا بجانا ہے, حسین کی فتح و ظفر کا پرچم نصب کر کے جاؤں گی. اے بیٹا یزید سے کہو ہمیں حسین کے غم منانے کی اجازت دی جائے. یزید نے اجازت دیا, گھر خالی کیا گیا, اہل بیت وہاں منتقل ہوئے. ایک ہفتے تک حسین کا غم منایا گیا. حسین کے غم منانے کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھیں کھلتی گئی, لوگ بیدار ہوتے گئے, یزید سے نفرتیں بڑھتی گئی. اب یزید نے دیکھا کہ اہل بیت کا شام میں زیادہ رہنا مصلحت نہیں ہے, چنانچہ امام سجاد سے کہتا ہے زین العابدین اب تم شام میں نہیں رہ سکتے, تمہیں مدینے جانا ہی ہوگا. چنانچہ مدینہ جانے کی تیاریاں ہونے لگی. اے عزیزو جب قافلہ شام میں آیا تھا تو کس طرح سے آیا تھا؟ نہ محمل تھی, نہ ہماری تھی, نہ کسی بی بی کے سر پہ چادر تھی. اب جاتے وقت انداز بدلا ہوا ہے, محمل بھی ہے, ہماری بھی ہے, سروں پہ چادریں بھی ہیں, پورا اہتمام کیا گیا ہے. قافلہ شام سے جانے کو تیار ہو گیا, بیویاں سواریوں میں بیٹھ گئی لیکن ایک مسافرہ کم ہے, اس قافلے کی ایک مسافرہ کم ہے جسے سب سے زیادہ وطن جانے کی خواہش تھی. جب شام کے وقت پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی سکینہ, وہ بھی اما یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, بیٹا سکینہ یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں, وہ بھی اما ہم وطن کب جائیں گے. زینب تسلی دیتی تھی, بیٹا ان قریب ہم وطن جائیں گے. آج جب وطن کو روانگی ہو رہی ہے وہ مسافرہ قافلے میں موجود نہیں. اے عزیز و سکینہ کو یاد کر کے بیوی آنسو بہانے لگی. جب قافلہ چلنے لگا زینب نے شام کی عورتوں سے کہا, اے شام والیوں ہم اپنی ایک امانت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. ارے میری لال سکینہ زندہ نے شام کی تاریکی میں ہے, دیکھو اس کی قبر پہ آتے رہنا, اسے اکیلے مت چھوڑنا, اس کی چرا اس کی قبر پہ چراغ جلاتے رہنا.
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں انہیں پروان چڑھا سکے, پالنے والے شیطان کے جال اور اس کے سازشوں سے محفوظ رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شب و روز اپنا حساب کر سکے, اگر ہمارے نام اعمال میں کوئی کوتاہی ہے تو ہمیں استغفار اور توبہ نصوح کی توفیق کرا. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. ماتم حسن.